الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر ملک کی اپنی ایک کرنسی ہوتی ہے، جیسے پاکستان کی کرنسی روپیہ، سعودی عرب کی کرنسی ریال، دبئی کی کرنسی درہم، امریکہ کی کرنسی ڈالر، یو کے کی کرنسی پاؤنڈ، جاپان کی کرنسی ین، رشیا کی کرنسی روبل، تو ہر ملک کی اپنی اپنی کرنسی ہوتی ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان جس ملک میں رہتا ہو، اگر اس کے پاس وہاں کی کرنسی بہت ساری ہے تو اس کی زندگی سہولت سے گزرتی ہے. وہ جہاں چاہے اچھا گھر خرید سکتا ہے، گاڑی خرید سکتا ہے، شادی بیاہ کر سکتا ہے، عیش کی زندگی گزار سکتا ہے اگر اس کے پاس اس ملک کی کرنسی ہے. اگر اس ملک کی کرنسی نہ ہو تو پرابلم پیش آ سکتے ہیں. ہمیں ایک مرتبہ خود یہ تجربہ ہوا، ہم پوری فیملی عمرے پر گئے تو میرے بیٹے کے ہاں چھوٹا بچہ تھا، بہت اچھا بیبی تھا. جیسے ہم جہاز سے اترے اس نے رونا شروع کر دیا. تو میں نے پوچھوایا عورتوں سے کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ ان کا جی کہ یہ بچہ ڈبے کا دودھ پیتا نہیں اور یہ فریش دودھ پیتا ہے، اور اس وقت دودھ ختم ہو گیا ہے اس لیے یہ رو رہا ہے. ان کا کوئی بات نہیں، ہم 15-20 منٹ کے اندر امیگریشن سے آگے گزر جائیں گے اور فریش دودھ کا ڈبہ میں لے کے دے دوں گا، تو بچے کو پلا دینا. ہم نے امیگریشن والے کو بتایا کہ بچہ رو رہا ہے تو آپ ہمیں ذرا جلدی پاس کر دیں. اس نے مہربانی کی اور اس نے ہمیں جلدی امیگریشن سے پاس کر دیا. اب ہم باہر نکلے، باہر ایک دکان بنی ہوئی تھی جہاں دودھ کے ڈبے پڑے تھے، نظر آ رہے تھے فریج کے اندر پڑے ہوئے. وہاں ایک بنگالی لڑکا کھڑا تھا، میں نے اسے کہا کہ مجھے دودھ کا ڈبہ چاہیے. اس نے کہا ریال ہیں، دو ریال چاہیے. میں نے کہا بھائی میرے پاس ریال تو نہیں ہے، ڈالر ہیں، تو میں آپ کو $5 دے دیتا ہوں، آپ مجھے دے دیں یہ ڈبہ. وہ کہنے لگا مجھے یہ اللہ آپ چاہیں. میں نے کہا بھائی اب بچہ رو رہا ہے تو میں کیا کروں؟ اس نے کہا جی وہ سامنے کرنسی کی دکان ہے، وہاں سے ریال میں چینج کروا کے لائیں، مجھے تو دو ریال لینے ہیں تب آپ کو دودھ دینا ہے. میں کرنسی والے کی طرف بھاگا تو نماز کا وقت تھا اور کرنسی والے نے دکان بند کر دی تھی. اب میں پھر اس کے پاس آیا، میں نے اس کو کہا کہ بھائی میری کرنسی تو چینج نہیں ہو رہی، نماز ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا اور بچہ آدھا گھنٹہ روتا رہے تو ہمارا تو دل برداشت نہیں کرتا اس کو، تو آپ پلیز مجھے دے دیں. اس نے کہا جی ریال ہیں، مجھے دو ریال چاہیے، میں نہیں دیتا. میں نے اس کو کہا کہ اچھا ایسے کرو میں آپ کو $10 دیتا ہوں. انہوں نے کہا یہ اللہ. میں نے کہا اچھا بھی میرے پاس $50 کا ایک نوٹ ہے، وہ دے دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں. پھر میں نے اسے آفر کی، اچھا میں آپ کو $100 دیتا ہوں، آپ مجھے $100 کے بدلے میں دودھ کا ایک ڈبہ دے دیں. اس نے کہا جی آپ جائیں میرے ساتھ، اب بات مت کرنا. جب اس نے روڈ ہو کے مجھے کہا نا کہ اب میرے ساتھ بات نہ کرنا، تو ایک عربی نوجوان قریب سے گزر رہا تھا، وہ کھڑا ہو گیا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی بچہ رو رہا ہے ہمارا، یہ ریال مانگتا ہے اور میں نے ابھی کرنسی چینج نہیں کروائی اور دکان بند ہے نماز پڑھنے کی وجہ سے، تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ $100 لے لو اور مجھے ڈبا دے دو، مجھے ڈبا دودھ کا چاہیے، مجھے بچے کا رونا برداشت نہیں ہو رہا. تو وہ جو عربی لڑکا تھا اس نے اپنی جیب سے $2 نکالے اور اس کی طرف پھینکے اور کہنے لگا اچھا ان کو دو تم دودھ کا ڈبا تاکہ یہ جا کے بچے کو پلائیں. لو جی اس کو $2 ملے اور اس نے ڈبا دیا، تب ہماری جان چھوٹی. تو مجھے سمجھ میں بات آئی کہ انسان جس ملک میں ہو وہاں کی کرنسی اگر ہو تو سکون سے زندگی گزرتی ہے، دوسری کرنسی کئی دفعہ کام نہیں آتی. جس طرح دنیا میں ہر ملک کی اپنی کرنسی ہے، اسی طرح اللہ تعالی نے نیکیوں کو آخرت کی کرنسی بنایا ہے. جس بندے کے پاس زیادہ نیکیاں ہوں گی قبر میں بھی آرام سے رہے گا، حشر میں اٹھے گا تو لوگ دھوپ میں کھڑے ہوں گے اور یہ سب عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، یعنی ایئر کنڈیشن ان کو اکوموڈیشن مل جائے گی وہاں پہ. پھر پل صراط سے عام لوگ تو مشکل سے پار ہوں گے اور یہ تیزی کے ساتھ جیسے اڑتی ہوئی کوئی چیز چلی جاتی ہے، پرندہ نکل جاتا ہے، یہ پل صراط سے ایسے پار ہو جائے گا. پھر جنت میں تھوڑی نیکیوں والے تو نیچے کے درجے میں ہوں گے، اس کے پاس چونکہ نیکیاں بہت ہیں تو اس کو اونچے درجے میں نبی علیہ السلام کے پڑوس میں نیبرہڈ میں جگہ مل جائے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں اتنی نیکیاں کریں اور اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر لیں، یہ ہماری چاہت ہونی چاہیے. نیکی کر کر کے تھکیں اور تھک تھک کے پھر نیکی کریں. ہمارے بعض بزرگ اتنی عبادت کرتے تھے اللہ کی کہ حیران ہوتا ہے بندہ کہ ان کو اللہ نے کیا شوق عطا کیا تھا. چنانچہ ایک بزرگ جو تھے 70 سال کی عمر میں 70 طواف روزانہ کرتے تھے. 70 طواف کرنا کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے. ہم ایک مرتبہ عمرے پر گئے تو میں نے اپنے گھر کے بچوں کو ترغیب دی کہ بچوں 15 دن تقریباً ہمارا قیام ہوگا، اب ان 15 دنوں میں 100 مرتبہ طواف تو کر کے چلو. تو بچوں نے ارادہ کر لیا. اب میرا بیٹا تھا، اس وقت اس کی عمر 19 سال تھی، میں نے دیکھا کہ تھوڑا لنگڑا کے چل رہا ہے. میں نے پوچھا سیف اللہ کیا ہوا؟ وہ ابو جی رات 10 طواف کیے تھے، کل 15 طواف کیے تھے، تو پاؤں کے اندر جو ہے نا آج درد ہو رہی ہے، تو مجھ سے چلا نہیں جا رہا. میں کہا یا اللہ 19 سال کا نوجوان اور ابھی 20-25 طواف کر کے اس کی حالت یہ کہ لنگڑا کے چل رہا ہے. خیر کوئی ایک ہفتے کے بعد مجھے وائف نے بتایا کہ ہماری بیٹی نے 100 طواف مکمل کر لیے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نماز پڑھ کے کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی استری گرم کر کے نا اپنے پاؤں کے تلوے کو لگا رہی تھی. تو میں نے اسے پوچھا بیٹی کیا کر رہی ہو؟ ابو جی میں نے طواف مکمل کیے ہیں 100، تو چھالے بن گئے ہیں اور اس چھالے کے جیسے میں نیچے کے تلوے کو گرم کر رہی ہوں. ہمارے بچے جن کی عمر 18-19 سال ہے، اس جوانی کی عمر میں 100 طواف نہیں کر سکتے 15 دن میں، اور وہ روزانہ 70 طواف کرتے تھے. ہر طواف کی 2 رکعت نماز ہوتی ہے، تو 70 ضرب 2 140 رکعت تو نفل ہی پڑھنے پڑتے تھے، باقی کام اس کے علاوہ. اب آپ سوچیں کہ ہم رمضان شریف میں جب 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے. میرا اپنا تو حال یہ ہے کہ جب 20 کے قریب تراویح ہوتی ہے نا تو اللہ اکبر، امام کہتا ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ، اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت اوئی اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اٹھا ہی نہیں جاتا، چلا ہی نہیں جاتا، جسم تھکا ہوا ہوتا ہے 20 رکعت پڑھ کے، اور وہ 140 رکعت نماز طواف کے پڑھتے تھے، باقی اعمال اس کے علاوہ تھے، وہ بھی انسان تھے مگر ایک شوق تھا. پھر تلاوت کرنے والے 1 قرآن مجید روزانہ تلاوت کرتے تھے. ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں. میرے استاد تھے بچپن میں، میں نے ان سے قرآن پاک پڑھا، حافظ قرآن تھے، حافظ فتح محمد ان کا نام تھا. میں ان کے گھر جا کے ان سے قرآن پاک پڑھا کرتا تھا. ان کی عادت تھی 1 قرآن مجید روز مکمل کرنے کی. جب ان کو دیکھا ان کے ہونٹ ہل رہے ہوتے تھے اور وہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے. اچھا کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی، یہ نہیں تھا کہ کوئی ملنے آیا تو بڑے غصے میں ہوں، میرا معمول خراب ہو رہا ہے، میری تلاوت نہیں ہو رہی، فلاں ہو رہا ہے، مجھے مت ملو، مجھے یہ نہ کرو، میرا ٹائم خراب. وہ پتہ نہیں چلنے دیتے تھے کسی کو. کوئی آتا تو تلاوت موقوف کر کے اس سے بات چیت کر لیتے، اور جب چلا جاتا تو پھر تلاوت شروع کر دیتے. مگر روزانہ عصر کے قریب ان کا قرآن پاک ختم ہو جاتا تھا. میں چونکہ بہت چھوٹا تھا، میری عمر شاید اس وقت 2 سال 3 سال تھی، تو یہ وہ وقت تھا کہ میرے پاس پورے محلے کا ملٹیپل ویزا تھا. کھیلتے کھیلتے جس گھر میں چاہتے ہم داخل ہو جاتے، ہر گھر سے محبتیں ملتی تھیں، کھانے کی چیزیں ملتی تھیں، پیار ملتا تھا. تو میں استاد جی کے گھر جو ہے گیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا. استاد جی کی بڑی بیٹی تھی، اس کی شادی ہوئی تھی، اور وہ شادی کے بعد پہلی مرتبہ اپنے والدین کو ملنے آئی تھی. تو وہ دلہن بنی ہوئی تھی، زیورات پہنے ہوئے، دلہن والا لباس پہنا ہوا، اور آئی اور اپنے ابو کو سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھ گئی. انہوں نے اپنی بیٹی سے 1 منٹ بات کی، بیٹا آپ ٹھیک ہو، خیریت سے ہو، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ابو، میں بہت خوش ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. تو انہوں نے پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی. تو بیٹی نے کہا ابو، میں اتنی دور سے آئی ہوں آپ کو ملنے کے لیے، اور آپ سے مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہے. بیٹی، میں نے آپ سے خیریت تو پوچھ لی، اب جو فارغ وقت ہے وہ میں اللہ کا قرآن ہی پڑھوں گا نا، بیٹھ کے کیا گپے لگاؤں گا. یعنی اپنے گھر کی اپنی بیٹی کے ساتھ بھی کوئی فالتو بات نہیں کرتے تھے، ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے تھے. اس طرح وہ 1 قرآن پاک روز پڑھ لیا کرتے تھے. اس وقت بھی الحمدللہ ہماری اپنے تعلق والے لوگوں میں 5 عورتیں ایسی ہیں جو روزانہ 1 قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا معمول کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت، میں جب ناشتہ کروا کے بچوں کو اسکول بھیج دیتی ہوں، ہسبینڈ کو دفتر بھیج دیتی ہوں، تو اپنا ناشتہ کر کے میں قرآن پاک لے کے مصلے پہ بیٹھ جاتی ہوں، اور مغرب سے پہلے پہلے میرا پورا قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے. اور یہ بڑی عمر کی عورتیں بھی نہیں ہیں، ان میں ایک عورت ایسی بھی ہے جو بہت ینگ ہے. وہ تو ہم آسٹریلیا گئے تب ہمیں پتہ چلا، اس کے والد، اس کے خاوند نے ہمیں گھر ناشتے کی دعوت دی. تو ہم ناشتہ کر رہے تھے تو اس کے خاوند نے سٹوری سنائی کہ جی میری وائف کی عمر 32 سال ہے، ینگ لڑکی ہے، اور اس کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہو گیا، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جی 1 سال کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہو جانی ہے، چونکہ کینسر بہت پھیل چکا ہے، اور اگر تم یہاں اس کو دفنانا ہے تو یہاں انتظام کر لو، اور اگر اپنے ملک دفنانا ہے تو پھر وہاں اس کو لے جاؤ، چونکہ یہ اب آخری گھڑی ہیں. کہنے لگا پریشان تو میں بہت ہوا. میں نے گھر آ کے اپنی وائف کو بتا دیا، میں نے چھپایا نہیں، میں نے کہہ دیا کہ بھئی کینسر ہے اور وہ پھیل چکا ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ شاید 1 سال کے اندر ڈیتھ ہو جائے. کہنے لگا کہ بیوی نیک نمازی تھی، کہنے لگی کوئی بات نہیں، اللہ نے قرآن مجید میں شفا رکھی ہے، میں روز قرآن مجید 1 پڑھوں گی اور دعا کروں گی اللہ مجھے شفا دے دیں گے. کہنے لگا آج 4 سال گزر گئے ہیں، میری وائف روزانہ ایک قرآن مجید پڑھتی ہے اور اپنے آپ کو دم کر لیتی ہے اور اللہ نے اس کو صحت دی ہوئی ہے. تو اگر 32 سال کی ایک نوجوان بچی روزانہ ایک قرآن مجید پڑھ رہی ہے تو ہمارے پاس کیا بہانہ ہے بھائی کہ ہم نہیں پڑھ سکتے. اور ہماری حالت تو یہ کہ ایک پارہ بھی نہیں پڑھتے روز. ایک قرآن مجید تو 30 پاروں کی بات ہے نا. تو یہ پرائرٹی کی بات ہوتی ہے اور اپنی ہمت کی بات ہوتی ہے. میں نے اپنے والد صاحب کو بچپن سے دیکھا کہ وہ ایک منزل قرآن پاک روزانہ پڑھتے تھے. ایک منزل کا مطلب یہ کہ 30 پاروں کی 7 منزلیں اللہ نے بنائی ہیں. تو وہ ایک منزل روزانہ پڑھتے تھے اور ہر 7ویں دن ان کا قرآن پاک ختم ہوتا تھا. میں نے پوری زندگی ان کا یہ معمول دیکھا. ہر 7ویں دن جمعرات کے دن ان کا قرآن پاک ختم ہو رہا ہوتا اور وہ ختم قرآن کی دعا مانگ رہے ہوتے تھے. 10,000 مرتبہ روزانہ وہ درود شریف پڑھتے تھے. ہم بھی یہ اعمال کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمت کی بات ہے, پرائرٹی کی بات ہے. ہمیں اگر احساس ہو جائے کہ ہماری دنیا کی زندگی کتنی قیمتی ہے, ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے, اور ان لمحات کو ہم نے ضائع نہیں کرنا بلکہ ان لمحات میں ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے تاکہ قیامت کے دن ہمارے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں موجود ہوں. پھر ہم وقت بھی بچت کریں گے اور عبادت بھی خوب ڈٹ کے کریں گے. آپ بتائیں, آج دنیا کہتی ہے جی کہ فجر کے وقت تو اٹھا ہی نہیں جاتا نماز کے لیے. اگر اعلان کر دیا جائے کہ جی آج فجر کی نماز جو بندہ مسجد میں آ کر پڑھے گا اس کو 10,000 روپے کا چیک ملے گا, تو بتائیں پورے محلے کے لوگ پڑھنے آئیں گے یا کوئی رہ جائے گا؟ تو 10,000 ملنے کا جب توقع تھی تو بیمار بھی اٹھ کے آ گئے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. اور اگر یہ کہیں کہ جی 1,00,000 روپیہ ملے گا آنے والوں کو, تو جو بہت ہینڈی کیپڈ ہوگا نا, لنگڑا لولا بالکل نہیں چل سکتا, وہ بھی مسجد پہنچا ہوا ہوگا, تو جی آج مسجد میں نماز پڑھنے والے ہر بندے کو 1,00,000 روپیہ ملے گا. اب دنیا کی چونکہ قدر ہے نا, تو دنیا کے پیسے ملیں گے تو ہم پہنچ جائیں گے, اور آخرت کے اعمال کی فکر کوئی نہیں, اس لیے فجر میں آنا مشکل, اٹھنا مشکل, بہانے ختم نہیں ہوتے جی. اللہ تعالی ہمیں اگر وہ شوق دے دے تو ہمارے لیے ہر نیکی کرنی آسان ہے. تلاوت بھی آسان, تسبیح پڑھنی بھی آسان, نماز پڑھنی بھی آسان, وقت پہ تہجد کے لیے جاگنا بھی آسان, ہر کام ہمارے لیے آسان, چونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں اس پر اجر ملنا ہے. آپ دیکھیں ایک بندہ سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے, ساری رات جاگ کے گزارتا ہے, سردیوں کی لمبی راتیں جاگ کے گزارتا ہے. کیوں بھائی؟ سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں, یہ اکیلا بیٹھا ہوتا ہے گلی میں اور ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہوتی ہے, مگر یہ سوتا نہیں ہے. کیوں؟ اس کو مہینے کے بعد 5,000 روپیہ تنخواہ ملنے کی توقع ہے. تو 5,000 روپے اگر تنخواہ ملتی ہو مہینے کے بعد, تو ساری رات جاگ کے اس کا وقت گزار دینا آسان ہوتا ہے. اگر ہمیں تہجد پر اجر کی امید ہوتی تو کیا ہمارے لیے رات کے آخری پہر میں تہجد میں اٹھنا کوئی مشکل کام ہوتا, یا فجر کی نماز کے لیے اٹھنا کوئی مشکل کام ہوتا؟ ہم بھی اٹھ جاتے اور تہجد پڑھتے. پھر ہمیں احساس ہوتا کہ ہم اگر یہ عبادت کریں گے تو اللہ ہمیں اس پر اجر عطا فرمائیں گے. تو اس لیے یہ دل میں اہمیت کی بات ہے. جب اہمیت آ جاتی ہے پھر انسان کے لیے عبادت بھی آسان ہو جاتی ہے, کوئی مشکل نہیں رہتی. چنانچہ ہمارے اکابرین رات کو عبادت میں گزارتے تھے, سلطان محمود غزنوی وقت کا بادشاہ تھا، اس کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ 5000 مرتبہ ہر رات میں وہ درود شریف پڑھا کرتا تھا. ایک طالب علم تھا تو رات کو اندھیرے کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکتا تھا، تو ایک رات وہ بڑا رویا کہ میرے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں، اگر تیل ہوتا تو میں رات کو بھی بیٹھ کے پڑھتا. جب وہ نوجوان روتے روتے سو گیا تو اس کو خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوئی. نبی اسلام نے اس سے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روشنی کا کوئی بندوبست نہیں اور میں رات کو پڑھ نہیں سکتا، مجھے افسوس ہوا کہ میرا وقت ضائع ہوتا ہے، اس لیے میں روتا روتا سو گیا. تو نبی اسلام نے خواب میں فرمایا سلطان محمود غزنوی کے پاس جاؤ، وہ بادشاہ تھا وقت کا، اور اس کو کہو کہ وہ تمہارے لیے رات کو روشنی کا انتظام کر دے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میری بات کہاں مانے گا، میں تو ایک طالب علم ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اس کو جا کے کہو کہ تم ہر رات 5000 مرتبہ نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھتے ہو، چند دن سے تمہارے درود کا تحفہ نہیں پہنچ رہا، اگر یہ بات ٹھیک ہے تو یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے پیغام ہے، تم اس پر عمل کرو. وہ لڑکا بادشاہ کے پاس گیا، اس نے جا کے پیغام دیا تو بادشاہ نے یہی کوشچن پوچھا کہ مجھے کیسے یقین آیا کہ یہ تمہاری طرف سے بنی ہوئی بات ہے یا یہ واقعی صحیح خواب ہے. اس نے کہا کہ نبی اسلام نے مجھے فرمایا تھا کہ آپ 5000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتے تھے، چند دنوں سے وہ تحفہ نہیں پہنچ رہا. تو بادشاہ کی آنکھ سے آنسو آ گئے. اس نے کہا یہ وہ میرا عمل تھا جو مجھے پتا تھا یا میرے اللہ کو پتا تھا، میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا ہوا تھا. اگر یہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ 5000 مرتبہ کا معمول ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی پہلے میرا ہدیہ اللہ کے حبیب کو پہنچتا تھا اور چند دن سے مصروفیت کی وجہ سے میں عمل نہیں کر پا رہا اور ہدیہ نہیں پہنچا، تو میں آج سے معمول بھی شروع کروں گا اور بچے کے لیے روشنی کا انتظام بھی کروں گا. تو وقت کا بادشاہ ہو کہ اگر 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ سکتا ہے تو ہم 100 مرتبہ صبح یا شام درود شریف نہیں پڑھ سکتے. ہارون رشید کے حالات زندگی میں نے پڑھا کہ وہ ہر رات تہجد میں 400 رکعت نفل پڑھا کرتا تھا. تو مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا شاید پرنٹنگ میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، 40 کو انہوں نے 400 بنا دیا. تو میں نے پھر اور کتابوں سے نا اس کے حالات زندگی پڑھنے شروع کیے. اللہ کی شان دیکھیں کہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ وہ کبھی کبھی 800 رکعت بھی ہر رات میں پڑھتا تھا. وقت کا بادشاہ ہے اور 800 رکعت وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ، ہمارے لیے 4 رکعت پڑھنی مشکل ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے دل میں اہمیت نہیں ہے وقت کی، اور اس بات کا شوق نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے نام اعمال میں جمع کر لیں. دنیا کا اکاؤنٹ بیلنس بڑا کرنا اس کا شوق ہوتا ہے، اب میرے پاس 2 لاکھ ہو گئے، اب 5 لاکھ ہو گئے، اب 10 لاکھ ہو گئے، اب 20 لاکھ ہو گئے. یہ بیلنس جب بڑھتا جاتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ ہاں اب میرے اکاؤنٹ میں، اب میں ملینر بن گیا ہوں. اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کو نیک اعمال اکٹھا کرنے کا شوق ہوتا ہے، چنانچہ وہ لگے ہوتے ہیں اللہ کی عبادت میں، اللہ کی رضا کے لیے. ان کے نیک اعمال بھر جاتے ہیں نیکیوں سے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا شوق عطا فرمائے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ تہجد کی ایک رات انہوں نے نماز نیت کی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہیں کرتی رہیں، ایسا مزہ آیا. جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ فجر کا وقت ہونے کو ہے، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رونے بیٹھ گئیں، یا اللہ میں نے تو 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی اور تیری رات ختم ہو گئی، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں. ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوتا تھا، اور ہم اتنی لمبی راتوں میں سو سو کے وقت گزار دیتے ہیں اور 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں اہمیت کا احساس نہیں ہے، اگر ہمیں احساس ہو کہ ہمیں یہ نیکیاں کتنا کام آئیں گی، قبر میں ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائیں گی، قیامت کے دن میں دھوپ کی گرمی سے بچائیں گی، اللہ کے عرش کے نیچے جو ایئر کنڈیشن جگہ بنی ہوگی نا ایمان والوں کے لیے، یہ ہمیں وہاں پہنچا دیں گی، تو پھر آج ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر لینا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس بندے سے جو اللہ کی رضا کے لیے بھاگ بھاگ کے نیکی کرتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کا تذکرہ اپنے فرشتوں کی محفل میں فرماتے ہیں. وہ کون بندہ؟ ایک قافلہ آ رہا تھا، سارے لوگ تھکے ہوئے تھے، ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا تو سب لوگ سو گئے چونکہ سب تھکے ہوئے تھے، مگر ایک ان میں سے سویا نہیں، اس نے وضو کیا اور مصلی پہ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے. حدیث پاک میں آتا ہے یہ بندہ جو مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں کہ دیکھو جیسے باقی تھکے ہوئے تھے یہ بھی تھکا ہوا تھا، مگر یہ سویا نہیں، میری رضا کے لیے یہ مصلی پہ کھڑا ہو گیا، یہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نیکی کا شوق رکھنے والے بندے کا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں. تو ہمیں بھی شوق ہونا چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ اللہ ہمارا بھی تذکرہ فرشتوں کی محفل میں کرے، اللہ خوش ہو جائیں میرا کتنا اچھا بندہ ہے جو میری رضا کے لیے یہ سب کوشش کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، محنت کر رہا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے. یہ جذبہ ہونا چاہیے دل کے اندر. ہمارے اکابر میں یہ جذبہ ہوتا تھا اور وہ اپنے وقت کی قدر کرتے تھے اور اس کو نیک اعمال میں گزارتے تھے، تھک تھک کے پھر دوبارہ نیک اعمال شروع کر دیتے تھے. رابعہ بصریہ کے حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے، ایک بندہ ظہر کے وقت آیا ان سے ملنے کے لیے، تو پتہ چلا کہ جی وہ تو نفلوں کی نیت کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. اس نے کہا کوئی بات نہیں، عصر کے بعد آ جاؤں گا. جب عصر کے بعد آیا تو دیکھا کہ وہ تو مراقبہ کر رہی ہیں. انہوں نے کہا مغرب کے بعد آ جاؤں گا. جب مغرب کے بعد آیا پتہ چلا جی عوابین پڑھ رہی ہیں. انہوں نے کہا اچھا عشاء کے بعد آ جاؤں گا. عشاء کے بعد آیا تو پتہ چلا جی انہوں نے تہجد کی نیت باندھ لی اور وہ تو ساری رات قیام کرتی ہیں، ساری رات آتا رہا دیکھتا رہا وہ نماز میں ہیں، نماز میں ہیں، نماز میں ہیں، حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا. پھر فجر کے بعد پتہ چلا جی انہوں نے اشراق کی نیت کر لی ہے. وہ حیران ہوا کہ کل ظہر سے لے کے آج اشراق تک میں ان کو واچ کرتا رہا ہوں، یہ عبادت ہی میں لگی رہی ہیں. تو ان کی باندی نے بتایا کہ ان کی تو پوری زندگی ایسے گزر رہی ہے، یہ تو عبادت کے سوا اور کچھ نہیں کرتی، بس اپنے رب کو راضی کرنے کی لگن ہے اور یہ اپنے کام میں مگن ہے. ابن سیری رحمت اللہ کی بہن کا نام تھا حفصہ بنت سیری. یہ قرآن مجید کی بڑی اچھی قاریہ تھی. انہوں نے زندگی کے 35 سال اعتکاف کی نیت سے گزار دیے. گھر میں ایک کمرہ تھا جس کو انہوں نے مسجد بیت بنایا ہوا تھا، گھر کی مسجد، اور دیوان آواز پڑتی تھی تو یہ اس کمرے سے باہر نکلتی نہیں تھی. 35 سال میں صرف وضو کرنے کے لیے جب ضرورت پیش آتی بیت الخلاء کی تو تب یہ جاتی تھی اور وضو کر کے فوراً پھر اس کمرے میں واپس آ جاتی تھی، اور اس کمرے میں سارا دن یہ عورتوں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی. جب رات کا وقت شروع ہوتا تو یہ نفلوں کی نیت باندھ لیتی تھی اور اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتی تھی، اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے ان کے آنسو ان کے قابو میں نہیں رہتے تھے. روتی تھی جہاں جنم کا تذکرہ ہوتا تھا. 35 سال انہوں نے اسی معمول میں گزار دیے. اللہ اکبر کبیرہ. بلکہ کتابوں میں ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ان کی ایک باندی تھی سندھی، تو وہ ہمسائے کے گھر کسی کام کے لیے گئی तो हमसाये की औरत ने पूछा, सुनाओ तुम्हारी मालका का क्या हाल है। तो जाहिल लड़की थी, उसको क्या पता। वो कहने लगी, पता नहीं, मेरी मालका जो है तो बहुत अच्छी औरत, लेकिन वो हर रोज ईशा के बाद मुसल्ले पे खड़ी होती है और रोना शुरू कर देती है। मुझे समझ नहीं आई कौन सा इतना बड़ा गुनाह उसने कर लिया है कि 35 साल में अभी तक उसका गुनाह माफ नहीं हुआ। तो 35 साल अल्लाह के सामने रोकर मुसल्ले पर गुजार दिए, लोगों ने ऐसा भी किया। अब बताएं जब क्यामत के दिन ये बंदे अल्लाह के सामने पेश होंगे और फिर हमारी भी हाजिरी होगी, जो पूरे दिन में एक पारा भी नहीं पढ़ते, आधा भी नहीं पढ़ते, एक रुबो भी नहीं पढ़ते, एक सफा भी नहीं पढ़ते, बगैर कुरान भी खोले दिन गुजार बैठते हैं, हमें कितनी शर्मिंदगी होगी। 5 नमाजें वक्त पे ना पढ़ना कितनी शर्मिंदगी होगी, जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने इतनी तरगीब दी कि आखिरी जो कलिमात थे वो थे अत्तौहीद अत्तौहीद वमा वलकत ईमानकुम, तौहीद के ऊपर जमे रहना और जो तुम्हारे जेर निगरानी लोग हैं उनके हकूक का ख्याल रखना, और नमाज की आखिरी वक्त में तरगीब दी नबी सामने, और हम नमाज के अंदर सुस्ती कर लेते हैं। तो इसलिए इन महफिलों में आने का असल मकसद यही होता है कि हम एक चीज को रियलाइज करें और फिर जिंदगी के मामूलात को बदलें और ऐसा मामूल बनाएं कि जिससे हम अपने अल्लाह को राजी करने वाली जिंदगी गुजारें। जब अल्लाह को राजी करने वाली जिंदगी गुजारेंगे फिर थकेंगे नहीं, थकन का नाम ही नहीं होगा, हर वक्त नेकी के ऊपर लगे रहेंगे, जमे रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। इसलिए जब मोमिन दुनिया में फौत होता है ना, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाते हैं, ये मेरा बंदा दुनिया से थका मांदा आया है, इसे कह दो कि कब्र के अंदर सो जाए, नम का नौमत लोरूस, जैसे दुल्हन थकी सो जाती है तुम भी इसी तरह सो जाओ। अब यहां तालिबे में सवाल करते हैं कि जी दुल्हन के बारे में क्यों कहा कि दुल्हन जैसे थकी है। तो मुहद्दिसीन ने उसका जवाब दिया कि पहली रात में दुल्हन जब सोती है तो उसको यकीन होता है कि वो मुझे जगाएगा जो मेरा हस्बैंड होगा, उसको यकीन होता है कि मेरे कमरे में कोई और नहीं आ सकता, जो मुझे आके जगाएगा वो मेरा हस्बैंड होगा। तो जैसे दुल्हन सोती है और जागने पर उसको खाविंद का चेहरा नजर आता है, ये मोमिन आज दुल्हन की नींद कब्र में सो रहा है, ये क्यामत के दिन जब उठाया जाएगा तो इसके सामने अल्लाह का मुस्कुराता हुआ चेहरा होगा, ये अल्लाह का दीदार करेगा। अब जिनको अल्लाह ताला के दीदार करने का शौक हो और उम्मीद हो, फिर वो कैसे रातों को सोएंगे, तो इबादत में लगा देंगे ना अपना सारा कुछ। तो इसलिए अपने मामूलात बढ़ाने चाहिए और भाग भाग के इबादत करनी चाहिए, और फिर भी ये समझना ये चाहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, दूसरे लोग बहुत नेक हैं और मैं तो सबसे आखिर पे हूं, सबसे नीचे हूं। करें भी सही और फिर डरें भी सही, इसलिए कि अगर नेकी की और उसके ऊपर उजब आ गया, दिल में ये आ गया कि मैं तो बड़ा नेक हूं, तो सारी नेकियां जाया हो जाएंगी। तो ऐसी नेकी का क्या फायदा कि थकावट के सिवा कुछ हाथ ही ना आए। तो करना भी है और डरना भी है। अजीब बात है, हमारे असलाफ करते भी थे और डरते भी थे, और हमारा ये हाल है, करते भी नहीं और डरते भी नहीं। ये हमारी गफलत है, अल्लाह ताला हमें इस ख्वाब गफलत से जगाए और जिंदगी की औकात की अहमियत हमारे दिल में डाल दे। आप देखें दुनिया में हम जितनी मरतबा चाहें सुबहान अल्लाह पढ़ सकते हैं, कोई रुकावट नहीं। एक दफा सुबहान अल्लाह पढ़ने पर अल्लाह ताला जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगाते हैं कि अगर अरबी नस्ल का घोड़ा 70 साल दौड़ता रहे तो उसका साया खत्म न हो। اب آپ ذرا حساب کتاب کو بھی بیٹھ کے کرنا کہ عربی نسل کا گھوڑا 70 سال دوڑے تو کتنا فاصلہ طے کرے گا، تو کتنی زمینوں کے برابر ایریا بن جاتا ہے. تو اتنی زمینوں کے برابر ایریا ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر مل جاتا ہے. آپ نے دنیا میں کوئی ایسی کالونی دیکھی جو اتنی سستی ہو؟ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے پہ تو کوئی ایک مرلہ نہیں دیتا، زیادہ کی بات کیا کرنی. تو دنیا میں ایک مرلہ زمین نہیں ملتی، اور اللہ تعالی جنت کے اتنے بڑا ایریا دے دیتے ہیں کہ جس کے نیچے کئی زمینیں آ جاتی ہیں، اور یہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے پر ہے. اور اگر 100 دفعہ پڑھ لے تو پتہ نہیں کتنا اجر چلا جائے. تو ہمیں اگر احساس ہونا کہ اجر کتنا ملتا ہے تو پھر ہمارے لیے کوئی عمل کرنا مشکل نہیں ہوگا. اور یہ کب تک ہم اعمال کر سکتے ہیں؟ جب تک زندگی ہے. جب موت آ گئی انقطع عمله الا ثلاث، بندے کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. وہ جو نیکی کرنے کا ایک چانس تھا نا، وہ ختم ہو گیا. لہذا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. جب سانس ختم ہو گیا چانس بھی ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں کر سکتے. کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ خواب میں نظر آئے تو دیکھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ انہوں نے فرمایا اللہ نے میرے اوپر رحمت کر دی اور میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. اس نے پوچھا جی اور بتائیں؟ انہوں نے کہا مجھے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا شوق تھا، تو میں نے فریاد کی کہ یا اللہ اگر کسی کو قبر میں قرآن پاک پڑھنے کی اجازت مل سکتی ہے تو آپ پلیز مجھے دے دیں. تو اللہ نے میرے اوپر مہربانی کی اور مجھے اجازت دی، تو میں تو ہر وقت بیٹھا قرآن پڑھتا رہتا ہوں. نہ وہاں تھکاوٹ ہے، نہ وہاں نیند ہے، نہ وہاں کچھ اور ہے، تو میں تو ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا کتنا قرآن پڑھ لیا؟ ان کا میں نے تو کوئی 25,000 مرتبہ قرآن پڑھ لیا ہوگا. تو خواب دیکھنے والے نے کہا اچھا آپ نے 25,000 دفعہ قرآن مجید مکمل پڑھ لیا. وہ کہنے لگے کہ یہ 25,000 قرآن پاک پڑھنے کا عمل میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور تم نے جو سبحان اللہ کہا ہے نا اس کا اجر تم مجھے دے دو. مجھے 25,000 دفعہ قرآن پاک پڑھنے پہ ثواب نہیں ملے گا چونکہ میں مر چکا، اور تمہیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر جنت میں درخت ملے گا، لہذا تمہارا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا زیادہ اعلیٰ ہے. اب آپ دیکھیے ہم کتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں. عورتیں گھر میں کام کر رہی ہیں، ہاتھ سے برتن دھوئیں، ہاتھ سے کھانا بنائیں، ہاتھ سے کام کریں اور زبان پہ سبحان اللہ پڑھتی رہیں، زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہیں، زبان سے اللہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. چنانچہ میں ایک ملک میں کسی گھر میں مہمان تھا، انہوں نے میرے سامنے کھانے کا دسترخوان لگایا تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت میری اہلیہ نے آپ کا کھانا پکانے کے دوران 10 مرتبہ سورہ یاسین شریف مکمل پڑھی. اس کو زبانی یاد تھی تو وہ کھانے کے دوران پڑھتی رہی پڑھتی رہی، اس نے 10 مرتبہ سورہ یاسین مکمل پڑھ لی. ایسے بھی عورتیں ہیں جو کھانے کے دوران 10 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیتی ہیں. بھائی آپ کو اگر سورہ یاسین یاد نہیں تو قل ھو اللہ احد تو یاد ہے نا، تو قل ھو اللہ احد ہی پڑھ لیا کریں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں. اور 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا کوئی بڑا عمل نہیں ہے. ہر عورت چاہے تو ہر دن میں جنت میں اپنا ایک نیا گھر بنا سکتی ہے. دنیا میں کتنا پراپرٹی کا شوق ہوتا ہے کہ جی ہمارے کئی گھر ہونے چاہیے، हमारे 10 घर हैं, हमारे 15 घर हैं, हमारे 20 घर हैं। भाई आप अगर चाहें तो हर रोज अपना एक घर जन्नत में बना सकती है। 200 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ने का मामूल, रोजाना जन्नत में एक घर बन रहा है। तो जन्नत की तो मालिका बन बैठेंगी आप अगर आप रोजाना 200 मर्तबा का मामूल बना लें। और ये आगे जाके फिर एहसास होगा कि अल्लाह ने हम पर कितना करम किया कि हमें इतनी बड़ी जन्नत अल्लाह ने अदा करवा दी। तो नेकी जितना कर सकते हैं उतना करें, अपने अल्लाह को राजी करने के लिए शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने सेहत सलामती के साथ जिंदगी दी है। आज सेहत है, कल बीमारी भी आ सकती है। आज जवानी है, कल बुढ़ापा भी आ सकता है। आज सुकून के साथ घर में रहती हैं, कल को बेसुकूनी का वक्त भी आ सकता है। तो इस जिंदगी के औकात को गनीमत समझते हुए अपने अल्लाह की इबादत में गुजारिए और अपने रब को राजी कीजिए। वो बच्चियां जो जामिया में पढ़ती हैं हदीस मुबारका और आलमा बन रही हैं, ये मुबारकबाद के लायक हैं। अल्लाह ने इनको इतने असीम काम के लिए चुना है कि इनको नबी अलैहिस्सलाम के नूर से हिस्सा मिलेगा। इनको नबी अलैहिस्सलाम की जो विरासत है उसमें से हिस्सा मिलेगा और क्यामत के दिन अल्लाह ताला इनको बिला हिसाब जन्नत अता फरमाएंगे। ये खुशनसीब बच्चियां हैं जिन्होंने बेहतरीन चुनाव किया और अपनी जिंदगी को कीमती बनाने के लिए कोशिश की। क्यामत के दिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे राजी होंगे और इनको अल्लाह ताला क्यामत के दिन इज्जतों की ताज अता फरमाएंगे। मेरी ये बंदी इल्म हासिल करती थी, दूसरी बच्चियों को तालीम देती थी और ये दूसरी औरतों में दीन की दावत का काम करती थी। इसकी वजह से इतनी औरतें नमाजी बनी, इतनी औरतों ने पर्दा किया, इतनी औरतों ने नेकी इख्तियार की, इतनी औरतों ने बेपर्दगी की जिंदगी छोड़ के नेकी की जिंदगी इख्तियार किया। फिर देखिए हमें कितना सवाब मिलेगा। ये वो खेती है जो हम दुनिया में बो सकते हैं और फल इसका हमें आखिरत में काटना पड़ेगा। अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा, इरशाद फरमाया दुनिया आखिरत की खेती है। अब जो बंदा खेती वक्त पे बोता है उसको फल मिलता है और जो वक्त पे खेती ना बो सके उसका फसल जाया हो जाती है। हम वक्त पे खेती बोएं और फिर आखिरत में इस खेती को जब काटेंगे और इसकी हमें नेकियां मिलेंगी फिर हमारा खुशी का दिन होगा। इसलिए कुरान मजीद में आता है कि जिनको दाएं हाथ में नामा आमाल मिलेगा ना, वो दूसरे लोगों को खुशी खुशी दिखाता था, हा ओ मुखरा ओ किताबिया, आओ जरा मेरा नाम अमाल पढ़ो, देखो इसमें कितने अच्छे अच्छे अमाल हैं। इन्नी जनन तो अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे पता था कि एक दिन अल्लाह ने मेरा हिसाब लेना है। अल्लाह फरमाते हैं तो हुआ फी ईशति राजिया, वो हमेशा जन्नत की नेमतों में जिंदगी गुजारने वाले लोग होंगे। तो जो आज मेहनत करेंगे कल जन्नत की नेमतें पाएंगे। और ये खुशनसीब लोग हैं कि हमेशा हमेशा की नेमतें उनको मिलेंगी। ऐसी शाही मिलेगी जो खत्म नहीं होगी, ऐसी जिंदगी मिलेगी जिसके बाद मौत नहीं होगी, ऐसी नेमतें मिलेंगी जो कभी कटेंगी नहीं। हमेशा की ये औरतें मलका बनकर जिंदगी गुजारेंगी आखिरत पे। अल्लाह ताला हमें नेकी का शौक अता फरमाए और गुनाहों से बचने के लिए अल्लाह हमें अपना खौफ अता फरमाए। अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। जो इदारे की तालिबात या मल्लिमात हैं अल्लाह उनको अपनी मकबूल बंदियों में शामिल फरमाए और इस इदारे के फैज को अल्लाह दूर दूर तक पहुंचाए और जैनुल आबिदीन साहब की आइंदा नस्लों को अल्लाह दीन के लिए कबूल फरमाए। अजीब बात है कि ये मियां बीवी ताजराना जिंदगी गुजारने वाले लोग थे। जैनुल आबिदीन साहब ताजिर थे, हाफिज कुरान तो थे, मगर जिंदगी की तरतीब ऐसी थी कि वो असली तिजारत में पूरा वक्त गुजर रहा था। ان کی اہلیہ کو اللہ نے دین کا شوق دیا اور انہوں نے اپنے بچوں کے باوجود اپنے وقت کو فارغ کر کے دین کا علم حاصل کیا اور باقاعدہ عالمہ بنی. پھر انہوں نے مدرسہ کھولا یہاں اور اللہ کی شان کے اس مدرسے سے کتنی طالبات پڑھ کر فارغ ہوئیں اور اب بھی یہ سلسلہ ان کا جاری ہے. پھر جب بیوی کا شوق دین والا ہو تو خامن خود بھی دین کی طرف آ جاتا ہے. اب زینب العابدین صاحب ذکر اذکار کرنے والے تو بندے تھے ہی صحیح، ان کو اجازت ہی مل گئی. پھر ان کو احساس ہوا کہ مجھے بھی علم پڑھنا چاہیے. اب انہوں نے اپنا علم بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے اور الحمدللہ پہلے دو تین درجے انہوں نے پاس کر لیے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی انہوں نے عالم حافظ بنانے کا ارادہ کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ اس پوری فیملی کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے اور اللہ ان کے لیے دنیا آخرت کی عزتوں کے فیصلے فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.